بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب داستان ایمان فروشوں کی جلد 4 و 5 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں التمش اور عنایت اللہ. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtuba.org www.qurtaba.org. داستان ایمان فروشوں کی جلد 4 و 5 صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیاں عورت اور ایمان کی مارکا آرائیاں. مصنف التمش. حکایت پبلشرز 26 پٹیالہ گراؤنڈ میکلوڈ روڈ لاہور. فون 3735-6541. جملہ حقوق محفوظ. نام کتاب داستان ایمان فروشوں کی جلد 4 و 5. مصنف التمش. ناشر وقاص شاہد. مکتبہ داستان لاہور. مطبعہ زاہدہ نوید پرنٹرز لاہور. سن اشاعت جون 2013. قیمت 750 روپے. ملنے کے پتے حکایت پبلشرز 26 پٹیالہ گراؤنڈ میکلوڈ روڈ لاہور. فون 3735-6541. دوسرا نمبر 3732-1898. ویلکم بک بورڈ اردو بازار کراچی. علم و عرفان پبلشرز 3735-2332. دوسرا نمبر 3723-2336. 40 اردو بازار لاہور. اشرف بک ایجنسی کمیٹی چوک راول پنڈی. کتاب گھر کمیٹی چوک راول پنڈی. جہانگیر بکس بوہڑ گیٹ ملتان. خزینہ علم و ادب الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور. ادارے کا مقصد ایسی کتب کی اشاعت کرنا ہے جو تحقیق کے لحاظ سے اعلی معیار کی ہوں. اس ادارے کے تحت جو کتب شائع ہوں گی اس کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اشاعتی دنیا میں ایک نئی جدت پیدا کرنا ہے. جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو اس میں اس کی اپنی تحقیق اور اپنے خیالات شامل ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ اور ہمارا ادارہ مصنف کے خیالات اور تحقیق سے متفق ہوں. اللہ کے فضل و کرم انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کمپوزنگ طباعت تصحیح اور جلد سازی میں پوری احتیاط کی گئی ہے. بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی یا صفحات درست نہ ہو تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں. انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں ازالہ کیا جائے گا. ناشر. عنایت اللہ کی بہترین کتابیں داستان ایمان فروشوں کی 3 جلد, ایک اور بت شکن پیدا ہوا 2 جلد, حجاز کی آندھی, اندلس کی ناگن, لاہور کی دہلیز پر اس نے کہا, طاہرہ, 5ویں لڑکی, پتن پتن کے پاپی, میں گناہگار تو نہیں, چھوٹی بہن کا پگلا بھائی, ایوبی, غزنوی اور محمد بن قاسم, فردوس ابلیس 2 جلد, خاکی وردی لال لہو, اکھیاں میٹ کے سپنا تکیا, ہماری شکست کی کہانی, پرچم اڑتا رہا, کشمیر کے حملہ آور اور پنڈی سازش کیس, لہو جو ہم بہا کے آئے, سن 1857 کی داستان شجاعت, فتح گڑھ سے فرار, پاکستان, 1 پیاز 2 روٹیاں, الجھے راستے, اس نے کہا, فتح گڑھ سے فرار, شمشیر بے نیام 2 جلد, دمشق کے قید خانے میں, بی آر بی بہتی رہے گی, 2 پلوں کی کہانی, 4 دیواری کی دنیا, پاک فضائیہ کی داستان شجاعت, بھٹکے ہوں کی داستان, استانی اور ٹیکسی ڈرائیور, جب میں تحفہ بنی, پیاسی روحیں, اور نیل بہتا رہا 2 جلدیں, ڈوب ڈوب کے ابری ناؤ, ستارہ جو ٹوٹ گیا, میں کسی کی بیٹی نہیں, ہیرے کا جگر, بدر سے باٹا پور تک، سزا اس گناہ کی، منزل اور مسافر، دو جلد، ناقابل فراموش، میں کسی کی بیٹی نہیں، جوانی کے جنگل میں۔ واحد تقسیم کار، علم و عرفان پبلشرز، الحمد مارکیٹ، 40 اردو بازار، لاہور۔ فون 3722-3584، سوری فیکس نمبر ہے یہ، 3723-2336، دوسرا نمبر 3735-2332، ویب سائٹ www.ilmoirfanpublishers.com، ای میل ilmoirfanpublishers@hotmail.com۔ فہرست تعارف صفحہ نمبر 5، راہ حق کے مسافر صفحہ نمبر 7، جانباز جنات اور جذبات صفحہ نمبر 39، لڑکی نے اپنی لاش دیکھی صفحہ نمبر 69، رات روح اور روشنی صفحہ نمبر 101، ایک منزل کے مسافر صفحہ نمبر 127، جب فرض نے محبت کا خون کیا صفحہ نمبر 160، تصادم روح بدرو کا صفحہ نمبر 187، جب بیٹا مر رہا تھا صفحہ نمبر 213، سانپ اور سلیبی لڑکی صفحہ نمبر 229۔ صفحہ نمبر 5، تعارف داستان ایمان فروشوں کی کا چوتھا حصہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہوں گے کہ ہماری ابھرتی ہوئی نسل کا کردار مجروح ہو چکا ہے۔ اس قومی المیہ کے اسباب سے بھی آپ واقف ہوں گے، اگر نہیں تو ہم بتاتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ بچوں کو اپنے آبا و اجداد کی روایات سے بے خبر رکھا جا رہا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کی تاریخ شجاعت کے کارناموں سے بھرپور ہے۔ ان کی نصابی کتابوں میں بھی ان روایات کا ذکر نہیں ملتا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمارے بچے اور جوان ایسی کہانیوں کے عادی ہو گئے ہیں جن میں تفریح اور لذیذ مواد زیادہ ہوتا ہے، اور جن میں سنسنی، سسپنس، ہنگامہ آرائی اور جنسیت ہوتی ہے، اور جو جذبات میں ہلچل برپا کر دیتی ہے۔ یہ دراصل انسانی فطرت کا مطالبہ ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے، لیکن بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے دشمن نے جو یہودی بھی ہے اور ہندو بھی، انسان کی اس فطری ضرورت کو اسلام دشمن مقاصد اور پاکستان دشمن عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ جو فحش، اریاں، مار دھاڑ اور جرائم سے بھرپور کہانیاں، رسالے اور فلمیں مقبول ہو رہی ہیں، ان کا خالق ہمارا دشمن ہے۔ انہیں ہمارے ملک میں پھیلانے کا کام دشمن ہی کر رہا ہے۔ یہ زہریلا ادب ہمارے ہاں اس حد تک مقبول ہو گئے ہے کہ غیر اسلامی نظریات کی حامل کہانیاں بھی پاکستانیوں نے دل و جان سے قبول کر لی ہیں۔ پاکستان کے زرپرست ناشروں، رسالوں کے مالکوں، قلمکاروں نے دیکھا کہ ان کہانیوں سے تو دولت کمائی جا سکتی ہے، چنانچہ انہوں نے بھی قومی سود و زیاں کو نظر انداز کر کے فحاشی کو ذریعہ معاش بنا لیا ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی کہ ہندو اور یہودی نے اور ہمارے مفاد پرست ناشروں نے ہماری نوجوان نسل کی کردار کشی کے لیے ان اخلاق سوز کہانیوں کو ذریعہ بنا رکھا ہے۔ ہم نے اپنی ابھرتی ہوئی نسل کے انفرادی اور قومی کردار کے تحفظ اور نشنما کے لیے حکایت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی سچی کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس سلسلے کے ہم 3 حصے کتابی صورت میں پیش کر چکے ہیں، چوتھا حصہ پیش خدمت ہے۔ ان کہانیوں میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے فطری مطالبات کی تسکین کریں گے۔ ان میں سنسنی بھی ہے، سسپنس بھی، اور یہ کہانیاں آپ کو قدم قدم پر چونکائیں گی، مگر ان کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ یہ قومی جذبے اور ایمان کو زندہ بیدار کریں گی، جسے ہمارا دشمن فحش و اخلاق سوز کہانیوں کے ذریعے کمزور بلکہ مردہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک جنگ میدان میں لڑی جسے صلیبی جنگوں کا سلسلہ کہا جاتا ہے۔ دوسری جنگ زمین دوز محاذ پر لڑنی پڑی، یہ جاسوسوں کمانڈو فورس کی جنگ تھی۔ یہ مختلف اوقات کی تفصیلی اور ڈرامائی وارداتیں ہیں جن میں آپ کو سلطان ایوبی کے اور صلیبیوں کے جاسوسوں، سراغ رسانوں، تخریب کاروں، گریلوں اور کمانڈو عسکریوں کے سنسنی خیز، ولولہ انگیز اور چوکا دینے والے تصادم، زمین دوز تعاقب اور فرار ملیں گے۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کے ہاں تخریب کاری، جاسوسی اور کردار کشی کے لیے غیر معمولی طور پر حسین اور چلاک لڑکیاں استعمال کی تھیں، اس لیے یہ عورت اور ایمان کی مورکہ ہرائیاں بن گئیں۔ اگر آپ سچے دل سے فحش اور مہذب اخلاق کہانیوں سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں داستان ایمان فروشوں کے سلسلے کی کہانیاں پڑھنے کو دیں۔ عنایت اللہ مرحوم، مدید حکایت، لاہور، 1 جنوری 1979، صفحہ نمبر 7، رائے حق کے مسافر۔ بادشاہ ایک جھونپڑے میں چھپا ہوا تھا۔ یہ واقعہ 11 اپریل 1175 رمضان المبارک 570 ہجری کا ہے، جب 3 مسلمان حکمران، نور الدین زنگی کا بیٹا المالک، الصالح گمشتگین اور سیف الدین غازی سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آئے تھے۔ ان کی پشت پناہی صلیبی کر رہے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں گھوڑے، اونٹ، آتش گیر سیال کے مٹکے اور دیگر اسلحہ دیا تھا۔ صلیبیوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو میدان جنگ میں ہی شکست دیں۔ اصل مقصد شکست دینا اور سرزمین عرب پر قبضہ کر کے اسلام کو ختم کرنا تھا۔ فلسطین صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے مسلمان کی 2-3 کمزوریاں بھانپ لی تھیں۔ یہ تھی اقتدار کی حوض، زر زن اور عیش پرستی۔ صلیبی یورپ سے یہ توقع لے کر آئے تھے کہ وہ اپنے برتر اسلحہ، فوجوں کے افراد اور بحری جنگی قوت سے مسلمانوں کو تھوڑے سے عرصے میں ختم کر کے قبلہ اول اور خانہ کعبہ پر قابض ہو جائیں گے، اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ مذہب کوئی درخت نہیں جسے جڑوں سے کاٹ دیا جائے تو سوکھ کر ختم ہو جائے گا۔ مذہب کسی ایک کتاب یا کتابوں کے انبار کا نام نہیں جسے جلا دیا جائے تو مذہب جل کر راکھ ہو جائے گا۔ مذہب عقائد اور نظریات کا نام ہے جو انسان کے ذہن و دل میں محفوظ ہوتے ہیں اور انسان کو اپنا پابند کیے رکھتے ہیں۔ انسان کو قتل کر دینے سے عقائد اور نظریات ختم نہیں ہو جاتے۔ کسی مذہب کو ختم کرنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ ذہن اور دلوں میں تائش پسندی اور لذت پرستی ڈال دی جائے۔ عقائد و نظریات کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگتی ہے اور انسان آزاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہودیوں اور صلیبیوں نے مسلمانوں کے لیے یہی جال تیار کیا۔ سرزمین عرب اور مصر ملا کر بچھایا تو مسلمان عمرہ اس میں آنے لگے۔ ملت اسلامیہ کی بدبختی ہے کہ مسلمان اقتدار اور عورت کی خاطر عقیدے قربان کر دیا کرتا ہے۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ میٹھا زہر مسلمان حکمرانوں اور عمرہ کی رگوں میں اتر چکا تھا اور صلیبی فلسطین پر قابض ہو چکے تھے۔ متعدد مسلمان ریاستیں ایسی تھیں جن پر صلیبیوں کا قبضہ تو نہیں تھا لیکن ریاستوں کے عمرہ کے دلوں پر انہی کا قبضہ تھا۔ صلیبی اور یہودی مسلمانوں کی کردار کشی میں اس حد تک کامیاب ہو چکے تھے کہ کسی بھی مسلمان سالار کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ سلطنت اسلامیہ کا وفادار ہے۔ زنگی اور ایوبی کے لیے یہ غدار بہت بڑا مسئلہ بن گئے تھے۔ 1175 اور 1174 میں سلطان ایوبی اور فلسطین کے درمیان کلمہ گو بھائی حائل ہو گئے تھے۔ صلیبی دور بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سلطان ایوبی ہر میدان میں صلیبیوں کو شکست پر شکست دیتا چلا آ رہا تھا مگر صلیبیوں نے مسلمان عمرہ کو ہی اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اس کا بے حد تکلیف دہ پہلو یہ تھا کہ نور الدین زنگی کا اپنا بیٹا المالک الصالح اسماعیل اس کی وفات کے بعد سلطان ایوبی کے مخالف کیمپ میں چلا گیا۔ وہ بادشاہ جو 1 اپریل 1175 میں ایک جھونپڑے میں بیٹھا تھا، المالک الصالح کا اتحادی سیف الدین غازی تھا۔ صفحہ نمبر 8، ان کا تیسرا اتحادی گمشتگین تھا۔ آپ اس مورکے کی تفصیل پڑھ چکے ہیں جس میں سلطان ایوبی نے ان تینوں کی متحدہ فوج کو ایسی شرمناک شکست دی تھی کہ تینوں اپنی اپنی افواج کے مرکز ہیڈ کوارٹر کے خیمے ساز و سامان سمیت چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ان کے جو جنگی قیدی سلطان ایوبی کی فوج نے پکڑے تھے انہیں مسلمان سمجھ کر رہا کر دیا گیا تھا۔ یہ سلطان ایوبی کی قوم پرستی کشادہ ظرفی تھی جو اسے مہنگی پڑی۔ یہ قیدی واپس گئے تو انہیں فوج میں لے کر چند دنوں میں بکھری ہوئی فوجیں منظم کر لی گئیں۔ یہ تو چند دنوں بعد کی بات ہے۔ میدان جنگ سے المالک، الصالح، سیف الدین غازی اور گمشتگین کا بھاگنا بڑا عجیب تھا۔ انہیں ایک دوسرے کا ہوش نہیں تھا۔ گمشتگین ہرن کا قلعہ دار تھا جو بغداد کی خلافت کے تحت تھا لیکن جنگ سے پہلے اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ بھاگا تو ہرن جانے کے بجائے حلب چلا گیا جسے المالک الصالح نے اپنا دارالخلافہ بنا رکھا تھا. وہ اس خوف سے حرم نہیں گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تعاقب میں آ کر اسے پکڑ لے گا. سیف الدین ایک اور شہر موصل اور اس کے مضافات کا حکمران امیر تھا. وہ حکمران ہی نہیں سالار بھی تھا. میدان جنگ کے داؤ پیش سے واقف تھا. جنگجو تھا مگر اس نے اپنا ایمان پیش ڈالا تھا. جو مومن کی تلوار بھی ہوتا ہے ڈھال بھی. وہ میدان جنگ میں بھی حرم کی چیدہ چیدہ لڑکیوں ناچنے والیوں کو ساتھ لے گیا تھا. شراب کے مٹکوں کے علاوہ خوبصورت پرندے بھی اس کے ساتھ تھے. جو وہ عیش و عشرت کا یہ سارا سامان وہیں چھوڑ کر بھاگا تھا. اس کے ساتھ بھاگنے والوں میں اس کا نائب سالار اور ایک کماندار بھی تھا. اسے موصل جانا تھا لیکن سلطان ایوبی کے چھاپہ مار دشمن کے عقب والوں میں اس کا نائب سالار اور ایک کماندار دشمن کے عقب میں چلے گئے تھے. انہوں نے دشمن کی بکھری ہوئی فوج کے لیے پسپسائی محال کر دی تھی. سیف الدین اور اس کے دونوں ساتھیوں نے شاید چھاپہ ماروں کی کوئی پارٹی دیکھ لی تھی, جس سے بچنے کے لیے وہ موصل کے راستے سے بھٹک گئے. یہ علاقہ اس دور میں عجیب تھا. ریگستان بھی تھا, چٹانی بھی اور کہیں سرسبز بھی. وہاں انہیں چھپنے کی جگہیں ملتی رہیں. وہ موصل سے تھوڑی ہی دور تھے. رات گہری ہو گئی تھی. انہیں چاندنی رات میں کچھ مکان نظر آئے. سیف الدین نے پہلے ہی مکان کے دروازے پر دستک دی. ایک سفید ریش بوڑھا باہر آیا. اس کے سامنے تین گھڑ سوار کھڑے تھے جو اس قدر بری طرح ہانپ رہے تھے کہ بوڑھے نے پوچھا, معلوم ہوتا ہے تم بھی موصل کی فوج کے سپاہی ہو اور بھاگ کر آئے ہو. میں دو دنوں سے سپاہیوں کو گزرتے دیکھ رہا ہوں. وہ پانی پینے کے لیے رکتے ہیں, موصل کو چلے جاتے ہیں. یہاں سے موصل کتنی دور ہے؟ سیف الدین نے پوچھا. اگر تمہارے گھوڑوں میں دم ہے تو سہری تک پہنچ سکتے ہو, بوڑھے نے کہا. یہ گاؤں موصل کا ہی ہے. اگر تمہارے پاس جگہ ہو تو کیا ہم رات تمہارے یہاں گزار سکتے ہیں؟ سیف الدین نے پوچھا. جگہ دل میں ہوا کرتی ہے, بوڑھے نے جواب دیا. گھوڑوں سے اترو اور اندر چلو. ایک کمرے میں وہ تینوں مشل کی روشنی میں بیٹھے تو بوڑھے نے ان کے لباس غور سے دیکھے. ہمیں پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ سیف الدین نے مسکرا کر پوچھا. میں دیکھتا ہوں کہ تم سپاہی نہیں ہو, بوڑھے نے کہا. تمہارا رتبہ سالاری تک ہو سکتا ہے. صفحہ نمبر 9. یہ والی موصل سیف الدین غازی ہیں, نائب سالار نے کہا. تم نے کسی معمولی آدمی کو پناہ نہیں دی, تمہیں اس کا انعام ملے گا. میں نائب سالار ہوں اور یہ کماندار ہیں. ایک بار غور سے سن لو میرے بزرگ, سیف الدین نے کہا. ہو سکتا ہے ہمیں تمہارے گھر زیادہ دن رکنا پڑے. ہم دن کے وقت باہر نہیں نکلیں گے, کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم یہاں ہیں. اگر کسی کو پتا چل گیا تو تمہیں سزا ملے گی, اور اگر تم نے یہ راز چھپائے رکھا تو انعام ملے گا, جو مانگو گے ملے گا. میں نے والی موصل کو پناہ نہیں دی, بوڑھے نے کہا. آپ بھولے بھٹکے مصیبت کے مارے میرے ہاں آئے ہیں. جتنے دن رہیں گے خدمت کروں گا. اگر آپ چھپ کر رہنے کے خواہش مند ہیں تو چھپائے رکھوں گا, اور مجھے آپ کے ساتھ اس لیے بھی دلچسپی ہے کہ میرا بیٹا آپ کی فوج میں سپاہی ہے. ہم اسے ترقی دیں گے, نائب سالار نے کہا. اگر آپ اسے فوج سے سبکدوش کر دیں تو میرے لیے یہ بہت بڑا انعام ہوگا, بوڑھے نے کہا. ہاں, سیف الدین نے کہا, ہم اسے فوج سے سبکدوش کر دیں گے. ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا زندہ رہے. میں نے اس کی زندگی کی آرزو کبھی نہیں کی, بوڑھے نے کہا. میں نے اسے اپنی قوم کی فوج میں بھیج کر خدا کے سپرد کر دیا تھا. میں بھی سپاہی تھا, آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب میں فوج میں بھرتی ہوا تھا. اللہ آپ کے والد مرحوم قطب الدین کو جنت عطا فرمائے. میں ان کے دور میں سپاہی تھا. ہم نے کفار کے خلاف مار کے لڑے ہیں, مگر میرے بیٹے کو آپ اپنے بھائیوں کے خلاف لڑانے لے گئے ہیں. میں اس کی شہادت کا آرزو مند تھا, موت کا نہیں. صلاح الدین ایوبی نام کا مسلمان ہے, سیف الدین نے کہا. اس کے خلاف جنگ جائز ہے بلکہ فرض ہے. محترم بزرگ, نائب سالار نے کہا, ان باتوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے. ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون مسلمان اور کون کافر ہے. میرے بیٹوں, بوڑھے نے کہا, عبرت حاصل کرو. میری عمر 75 سال ہو گئی ہے. میرا باپ 90 برس کی عمر میں مرا تھا. اس کا باپ 50 برس کی عمر میں میدان جنگ میں شہید ہوا تھا. دادا نے اپنے وقتوں کے قصے کہانیاں میرے باپ کو سنائے تھے. میرے باپ نے وہ میرے سینے میں ڈال دیے تھے. اس طرح میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بادشاہی کی حوث نے जिसे भी भाई से लड़ाया वो एक न एक दिन भागकर किसी गरीब के झोंपड़े में जा छुपा। जो तुमसे पहले गुजर गए हैं उनका भी यही अंजाम हुआ था तुम्हारी तीन फौजों को। सलाउद्दीन अयूबी की एक फौज ने पसपसा किया है, जिस हालत में पसपसा किया है वो दो दिनों से देख रहा हूँ। तुम्हारे साथ 10 फौजें होती तो वो भी इसी तरह भागती। जो हक पर होते हैं वो फतह हासिल करते हैं और जब उन्हें शिकस्त होती है तो वो भागते नहीं, उनकी लाशें मैदानी जंग से उठाई जाती हैं, वो छुपते नहीं। तुम सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के हामी मालूम होते हो, सैफुद्दीन ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें गुस्से की झलक थी। हमें तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सपा नंबर 10। मैं आपका हामी हूँ, बूढ़े ने कहा, मैं इस्लाम का हामी हूँ। मैं अपने तजर्बे की रोशनी में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अपने भाइयों के दुश्मन को दोस्त समझा और ये ना समझ सके कि वो आपके मजहब का दुश्मन है। आपकी शिकस्त का सबब यही है। आप मुझ पर भरोसा करें, अगर सलाउद्दीन अयूबी की फौज यहाँ अचानक आ गई तो आपको छुपाए रखूंगा, धोखा नहीं दूंगा। इतने में एक जवान और खूबसूरत लड़की खाना लेकर कमरे में आई। उसके पीछे एक जवान औरत आई, उसके हाथ में भी खाना था। सैफुद्दीन की नजरें लड़की पर जम गईं। वो खाना रखकर चली गई तो सैफुद्दीन ने बूढ़े से पूछा कि ये कौन है। छोटी मेरी बेटी है, बूढ़े ने जवाब दिया, और बड़ी मेरी बहू, मेरे उस बेटे की बीवी जो आपकी फौज में है। मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरी बहू बेवा हो गई है। अगर तुम्हारा बेटा मारा गया तो मैं तुम्हें बेअंदाजा रकम दूंगा, सैफुद्दीन ने कहा, और अपनी बेटी के मुतालिक तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। ये किसी झोंपड़े में किसी सिपाही की दुल्हन बनकर नहीं जाएगी, हमने उसे अपनी जौजियत के लिए पसंद कर लिया है। मैंने ना अपना बेटा बेचा है ना बेटी को बेचूंगा, बूढ़े ने कहा। झोंपड़े में पलकर जवान होने वाली बेटी किसी सिपाही के झोंपड़े में ही अच्छी लगती है। मैं आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे लालच ना दें, आप मेरे मेहमान हैं, मेजबानी का हर फर्ज अदा करूंगा। तुम सो जाओ, सैफुद्दीन ने बूढ़े से कहा, हमें तुम पर भरोसा है, खुशी है कि हमारी रियासत में तुम जैसे साहबको और बावसूल बुजुर्ग मौजूद हैं। बूढ़ा चला गया तो सैफुद्दीन ने अपने साथियों से कहा, इस किस्म के इंसान धोखा नहीं दिया करते, तुमने इसकी बेटी को गौर से देखा था? अच्छा मोती है, नायब सालार ने कहा, हालात जरा बेहतर हो लें तो ये मोती अपनी झोली में होगा, सैफुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा। फिर चौंककर अपने नायब सालार से कहने लगा, तुम मूसल की खबर लो, फौज को यकजा करो, सलाउद्दीन अयूबी की सरगर्मियां भापो, और मुझे बहुत जल्दी बताओ कि मैं मूसल आ जाऊं या कुछ देर रुका रहूं। और तुम, उसने कमांडर से कहा, हलब वालों को बता दो कि मैं कहां हूं, खुद जाओ या किसी को भेजो। दोनों रवाना हो गए। सैफुद्दीन जो शराब में बदमस्त होकर हसीन से हसीन तर लड़कियों से दिल बहलाकर महल में सोने का आदी था, एक कच्चे से मकान के फर्श पर सो गया। इससे एक रोज पहले का वाकया है कि मैदानी जंग से एक सिपाही भागा हुआ मुसल की तरफ जा रहा था। वो घोड़ा दौड़ाता था, रुकता था और आहिस्ता आहिस्ता चलाने लगता था। कभी घोड़ा रोककर घबराहट के आलम में इधर उधर देखता था, वो आम रास्ते से कुछ हटकर जा रहा था। मालूम होता था कि उस पर खौफ तारी है और उसका जहन उसके काबू में नहीं। एक जगह उसने घोड़ा रोका, उतरा, किबला रो होकर नमाज पढ़ने लगा। सफा नंबर 11। दुआ के लिए हाथ उठाए तो जारो कतार रो पड़ा, वहां से उठा नहीं, सर हाथों में लेकर बैठा रहा। ये फौजे जब सुल्तान अयूबी से शिकस्त खाकर बिखरी और पसपसा हुई थी, सुल्तान अयूबी के कई एक जासूस उनमें शामिल हो गए थे। ये सुल्तान अयूबी की इंटेलिजेंस का तरीका था कि दुश्मन जब पसपसा होता था तो कुछ जासूस भागे हुए सिपाहियों या जंग की जद में आए हुए गाँव के मुहाजरीन के बहरूप में दुश्मन के इलाके में चले जाते और दुश्मन की तंजीमें नौ अजायम और दीकर कवायद देकर इत्तलाएं फराम करते थे। दमिश्क से जब अल मालिक अल सालेह अपनी फौज के साथ भागा था तो भी जासूसों की खासी बड़ी तादाद फौज और भागे हुए शहरियों के साथ चली गई थी। जैसा कि पहले वजाहत से बयान किया जा चुका है कि सुल्तान अयूबी आधी जंग जासूसी के निजाम से जीत लिया करता था। जासूसी के लिए जिन आदमियों को मुंतखब किया जाता वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन, ठंडे मिजाज वाले, फैसले की अहलियत और खुद एतमादी रखने वाले, लड़ाके और फुर्तीले होते थे। अप्रैल सन 1175 में सुल्तान अयूबी ने अपने मुसलमान दुश्मनों की मुतहद्दा फौज को शिकस्त दी तो उसकी इंटेलिजेंस के सरबरा हसन बिन अब्दुल्ला ने उन जासूसों को जिस काम के लिए तरबियत याफ्ता थे दुश्मन की बिखरी हुई फौज में शामिल होकर हलब, मूसल और हरन तक जाने और दुश्मन के आइंदा अजायम मालूम करने को भेज दिया। उनमें बाज दुश्मन की फौज के लिबास में थे और बाज देहाती लिबास में। उनका जाना बहुत ही जरूरी था क्योंकि ये खतरा हर लम्हा मौजूद था कि दुश्मन तंजीमें नो रीग्रुपिंग करके जवाबी हमला करेगा। सुल्तान अयूबी ने दुश्मन को जो नुकसान पहुंचाया था उससे उसे अंदाजा था कि दुश्मन रीग्रुपिंग में खासे दिन सर्व करेगा। दुश्मन की तीन फौजें थी। सुल्तान अयूबी को ये भी मालूम था कि उसके तीनों दुश्मन दिली तौर पर एक दूसरे के साथ नहीं। तीनों में से हर एक की ये ख्वाहिश थी कि सुल्तान अयूबी को शिकस्त देकर सल्तनत इस्लामिया का मुख्तार कुल और शहनशाह बन जाए। वो एक दूसरे के भी खिलाफ थे मगर फिलहाल सूरत ये थी कि वो सुल्तान अयूबी को अपना मुश्तरक दुश्मन समझते थे, इसलिए ये इम्कान मौजूद था कि वो तीनों फौजों को एक फौज की सूरत में मुनज़्ज़म कर लेंगे और जवाबी हमला करेंगे। सुल्तान अयूबी ये भी जानता था कि अयाशियों के दिलदादा मैदान जंग में नहीं ठहर सकते, लेकिन उसे ये मालूम था कि उसके दुश्मनों को सलेबियों की मदद और पुश्त पनाही हासिल है। उनके पास सलेबी मुशीर भी मौजूद हैं। इसके अलावा मुसलमान सालारों में दो तीन ऐसे थे जो कयादत की अहलियत रखते थे। उनमें मुजफ्फरुद्दीन इब्ने ज़ैनुद्दीन खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। वो सुल्तान अयूबी की फौज में सालार रह चुका था, इसलिए सुल्तान अयूबी के दाव पेश को खूब समझता था। सलेबी मुशीरों और मुजफ्फरुद्दीन जैसे सालारों ने सुल्तान अयूबी को बहुत चौकस कर दिया था। उसे जो अंसर ज्यादा परेशान कर रहा था वो उसकी अपनी फौज की कैफियत थी जो तसल्ली बख्श कहलाई जा सकती थी, लेकिन ये खतरा था कि वो फौरी तौर पर दूसरी जंग नहीं लड़ सकेगा। जानी नुकसान कम ना था। दुश्मन को शिकस्त तो दे दी गई थी मगर कुछ कीमत भी देनी पड़ी थी जो थोड़ी नहीं थी। सुल्तान अयूबी के लिए एक मुश्किल ये भी थी कि वो अपने मस्तकर से दूर था, रसद उसके साथ थी, लेकिन तवील जंग की सूरत में रसद की कैफियत मखदूश हो सकती थी। उसने करीबी आबादियों से भर्ती शुरू करा दी थी। लोग भर्ती हो रहे थे, इनमें ज्यादातर तैखनी तीर अंदाजी और घुड़सवारी से वाकिफ थे, लेकिन फौज की सूरत में लड़ाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत थी। ट्रेनिंग शुरू कर दी गई थी और उसके साथ ही सुल्तान अयूबी ने पेश कदमी जारी रखी ताकि काम के इलाकों पर कब्जा कर लिया जाए। उसे बात मकामात मजाहमत के बगैर मिल गए और वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां दूर दूर तक सब्जा ही सब्जा था और पानी की अफरात थी। सफा नंबर 12। फौज और जानवर थक कर चूर हो चुके थे। जानवरों की ये हालत थी कि इतना ज्यादा सब्जा और पानी देखकर वो भूल ही गए कि उनका इस्तेमाल और फराइज क्या हैं। सुल्तान अयूबी ने वहीं खैमजन होने का हुक्म दिया। देखभाल के दस्ते मौजूद जगहों पर भेज दिए। जासूस पहले ही चले गए थे, उसे हुक्म देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये निजाम एक मशीन की तरह आज खुद चलता था। ये मकाम जहाँ सुल्तान अयूबी ने कायम किया था तरकमान के नाम से मशहूर था। उसका पूरा नाम हबाबुल अरतरकमान तरकमान का कुआं था। भर्ती और तेज कर दो, सुल्तान अयूबी ने अपनी मरकजी कमान की पहली कॉन्फ्रेंस में कहा। इज्तमाई तौर पर लड़ने की तरबियत और ज्यादा तेज कर दो। खुदा ने तुम पर करम किया है कि तुम्हारा बड़ा ही अहमक दुश्मन दिया है। अगर उनमें कुछ सूझबूझ होती तो वो पसपसा होकर उस जगह इकट्ठे हो जाते। जंगी जानवरों सिपाहियों के लिए ये मकाम जन्नत से कम नहीं। यहाँ तुम्हारे जानवर इतना चारा खा लेंगे कि 10 रोज बगैर चारे के लड़ सकेंगे। मेरे दोस्तों, दुश्मन को हकीर ना समझना, फौज को आराम दो लेकिन तैयारी की हालत में रहना। तबीबों से कहो कि रातों को ना सोएं, जख्मियों को बहुत जल्द सेहतियाब करें और बीमारों को दिन रात निगरानी में रखें। याद रखो, हमारा मकसद अपने भाइयों को कत्ल करना या उन्हें बुरा भला कहना और धुतकारना नहीं। हमारी मंजिल फलस्तीन है। अगर आपस में दस्तों गिरेबान होते रहे तो सलेबी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। नजर फलस्तीन पर रखो और रास्ते में जो रुकावट आए उसे रौंदते चले जाओ। इस मकाम पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को अलमालिक अलफाले की तरफ से सुलह का पैगाम मिला था जिसका तफसीली तस्करा पिछली कस्त में किया गया है। सुल्तान अयूबी ने अपनी शरायत पर सुलहनामा कबूल कर लिया था। इससे उसे ये इत्मीनान हो गया था कि उसके दुश्मन ने हथियार डाल दिए हैं। सुल्तान अयूबी ने यह साबित करने के लिए कि वो अपने भाइयों को दुश्मन नहीं समझता अली जरफी का ये मुजाहिरा किया था कि उसने दुश्मन के जो जंगी कैदी पकड़े थे उन्हें मुख्तसर सवाल देकर रिहा कर दिया था। अल मालिक अल फाहले के सुलहनामे पर अपनी मुहर सुख करने से पहले بھی اس نے کوئی کڑی شرط نہ رکھی، کیونکہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ذہن نشین کرانا چاہتا تھا کہ تمہارا دشمن میں نہیں صلیبی ہیں۔ اس پیغام نے اسے جو اطمینان دیا تھا وہ 3-4 دنوں سے زیادہ نہ رہا، کیونکہ المالک الصالح کا ایک اور پیغام ملا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو یہ اس کے نام نہیں بلکہ سیف الدین غازی کے نام تھا، جو غلطی سے قاسم سلطان ایوبی کے پاس لے آیا تھا۔ پچھلی قسط میں اس پیغام کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ اس پیغام سے یہ ظاہر ہوا کہ سیف الدین غازی سلطان ایوبی کا دشمن نمبر 2 نے المالک الصالح کو لکھا تھا کہ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر کے غلطی کی ہے اور اپنے اتحادیوں کو دھوکہ دیا ہے۔ سیف الدین کے اس پیغام کے جواب میں المالک الصالح نے اسے لکھا تھا کہ تم لوگ بے فکر رہو، میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلح کا دھوکہ دیا ہے تاکہ وہ اس حالت میں ہم پر نہ آ دھمکے، جبکہ ہماری فوجیں فوری طور پر مقابلے کے لیے تیار نہیں۔ کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوا۔ کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سنیں۔